جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم ہم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سوال اچھا کرنا یہ بھی آدھا علم کہا گیا ہے۔ سوال کرنے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اپنی رحمت سے ثواب عطا فرماتا ہے، اس میں سائل مسئول، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، یہ گویا کہ اس اجر کے اندر اور ثواب میں برابر ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ ماشاءاللہ۔ بارش کا ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے، یہ خاص اس کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ برستی بارش کے وقت ہے اور اس درود پاک کو خاص بارش کے لیے کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟
یہ درود پاک درود اکبر کا ایک حصہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقے سے مختلف انداز میں درود پاک بھیجا گیا ہے۔ جیسے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار، کہ دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان تمام کے پتوں کے برابر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ اسی میں سے ایک حصہ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار، یعنی اے اللہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں جتنی بارش ہو رہی ہے ان بارش کے قطرات کے برابر رحمت نازل فرما۔ تو یہ خاص کوئی اس کی الگ سے یوں فضیلت نہیں آئی کہ بارش کو دیکھ کر کوئی ان الفاظ میں درود پاک پڑھے تو کوئی مخصوص اس کو فضیلت حاصل ہو۔ البتہ تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو،
اچھے
خوبصورت الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ لہذا یہاں پر جو درود پاک پڑھا جا رہا ہے وہ انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہے، لہذا اس کا پڑھنا یہ اچھی بات ہے۔ نمبر دو یہ کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ آپ نے بارش کو دیکھا کہ بارش برس رہی ہے، قطرات اتر رہے ہیں، اس کے یعنی پانی آ رہا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر آپ یاد کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ان قطرات کے برابر، ان جتنی بھی بارش ہو رہی ہے جتنے قطرے ہیں اس کے برابر اللہ پاک، اے اللہ پاک ہمارے آقا علیہ السلام پر درود بھیج، یعنی ان پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایسے موقع پر یاد کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض آئمہ نے ہمارے یہ بیان کیا کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں، لاکھوں درود ہوں، کروڑوں درود ہوں، تو اس کو اس کے حساب سے ثواب دیا جاتا ہے۔
واہ!
یعنی اس کو جیسے اللہ پاک، اے اللہ ہمارے آقا علیہ السلام پر کروڑوں درود بھیج، تو اب یہ کروڑوں درود بھیجنے کا ثواب اس کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بعض آئمہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جو قطرات ہیں، یعنی جو قطرے بارش کے آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، یہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک اتنی رحمتیں ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل فرمائے، اتنی درودیں ان کے اوپر بھیجیں، تو اس میں ہمارے لیے ثواب کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کسی حدیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ اس طرح الفاظ آئے ہوں کہ جب بارش برسے تو یہ الفاظ پڑھے جائیں ایسا نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ انشاءاللہ ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مختلف انداز سے مختلف سیگوں کے ساتھ جب بارگاہ رسالت میں ہم درود پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے اور محبت بھی بڑھتی ہے، یکسوئی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی درود پڑھیں، ایک سیگے کے ساتھ بھی کوئی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد، بالکل درود پاک ہے، لیکن ان کے اگر سیگے تبدیل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک تو اس کی طرف خاص توجہ رہتی ہے اور خاص اس کی برکات اور ذوق آدمی کو وہ ملے گا۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے مختلف سیگوں کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو، گویا کہ ایک طرح کا وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ اس محبت اور ذوق کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
سوال یہ تھا کہ یہ جو عشاء کی نماز ہوتی ہے اسے کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس کی بھی حد مقرر ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ اس کے بعد پھر یہ ٹائم اس کا ختم ہو جاتا ہے؟ براہ کرم اس کا جواب عنایت فرما دے، اور میرے گھر والوں کے لیے اور باقی میرے عزیز و قریب کے لیے دعائیں مغفرت فرما دے۔
اللہ پاک مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کا آخری وقت ہے یا اس کی بھی کوئی ٹائم پیریڈ کس حوالے سے؟
دیکھیں ہر نماز کا ایک وقت تو مقرر ہے،
ٹھیک ہے،
یہ وقت نماز جو ہے وہ مومنوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا ایک فرض مقرر ہے، یہ جماعت کے لیے بھی ہے اور وقت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس وقت کو بھی بیان کیا ہوا ہے۔ تو عشاء کا بھی ایک وقت ہے، اور وہ وقت جس میں یہ نماز عشاء ہو جاتی ہے وہ ہے کہ جب غروب شفق ہوتا ہے، شفق یعنی آسمان پر جب سورج ڈوبتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرخی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، جب یہ ڈوب جاتی ہے تو پھر اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کی انتہا صبح صادق تک ہوتی ہے، یعنی جس کو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت تک کا یہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں عشاء کی نماز یہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں جو نماز پڑھے گا عشاء کی اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ جماعت کے لیے افضل یہ ہے کہ ایسے وقت میں جماعت کی جائے کہ جس میں لوگ بڑی تعداد کے اندر آ سکیں۔ اب اگر آپ اتنی دیر کر دیں گے نماز کے اندر کہ جس کی وجہ سے نماز میں جماعت کے اندر لوگ کم ہوں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جیسے عرف ہوتا ہے کہ عام طور پر عشاء کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے، تو کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اب آدھی رات تک اس کو ہم لے جائیں تو بعض اوقات کی مشکل پڑ جائے گی، لوگ عشاء کی جماعت کے لیے نہیں آ سکیں گے، اس لیے شروع میں ہی اس کا کروا لینا یہ بہتر رہے گا۔ البتہ کسی کے اوپر جماعت فرض نہیں، یا کسی کی جماعت نکل واجب نہیں، کسی کے اوپر جماعت واجب نہیں یا اس کی جماعت نکل گئی تو پھر اس صورت میں وہ رات کے کسی بھی حصے میں ادا کرے، بلکہ جتنی تاخیر کے ساتھ ادا کرے گا جبکہ اس کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور یہ نشاط کے ساتھ خشوع اور خضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکے گا تو جتنی تاخیر کے ساتھ پڑھے اتنا ہی اچھا ہے کہ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جائے۔ لیکن جماعت کا جہاں معاملہ ہوگا تو جماعت کے اعتبار سے علماء نے پھر آدھی رات تک اس کو مباح لکھا، لیکن وہ بھی اسی اعتبار سے کہ اس زمانے میں لوگ اتنے میں جمع ہو جایا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں چونکہ ایسا ہے نہیں، لوگ ابتدا میں ہی جمع ہوتے ہیں تو ابتدا میں ہی جماعت یہ کروا دینی چاہیے۔
ٹھیک ہے، اس میں کوئی رات کا وقت کوئی مکروہ ٹائم بھی ہوتا ہے؟ بعض لوگ رات
جماعت کے لیے ہے،
اچھا
تنہا فرد کے لیے نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
تنہا فرد کے لیے تو یہ ہے کہ جتنی تاخیر کے ساتھ پڑے گا اتنا اچھا ہے، جو جماعت ہے اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات سے اس کو پڑھ لے جانا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے۔
ٹھیک ہے، اور تنہا کے لیے، لیکن آپ نے ساتھ دوسری چیزیں بھی بیان کی نا، وہ لیٹ تو کرتا گیا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کی عادتیں فوراً پڑھنے کی ہوتی ہے، پھر رات کو اس وقت نیند کا بھی غلبہ، دیگر اور بھی چیزیں، تو ایسے شخص کو کیا فوراً؟
بالکل فوراً پڑھ لینی چاہیے، جیسے وتر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو بندہ اعتماد رکھتا ہے کہ جاگ جائے گا تہجد کے اندر تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اٹھ کے پڑھے، اور جو اس بات کا اعتماد نہیں رکھتا تو اسے حکم یہی ہے کہ وہ پڑھ کے پھر سوئے۔
ٹھیک ہے، میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں، اور محمد امجد صاحب ہیں ایبٹ آباد سے، کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ کیسا ہے؟
ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، ہاتھ آپ نیچے ہی رکھیں اور دل کے اندر دعا مانگے، زبان سے بھی دعا نہ مانگے، دل میں جو دعا مانگنی ہے وہ مانگے۔
ٹھیک ہے، یہ قبولیت والی بھی؟
بالکل قبولیت کی گھڑی ہے، لیکن اس میں ایک ایک کال یہی ہے خطبے کے درمیان، اور دوسرا یہ کہ امام جب جمعہ کے لیے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک کا وقت جو ہوتا ہے یہ سارا قبولیت کا ہوتا ہے. اور سب سے جو مضبوط قول ہے جمعہ کے لیے وہ یہ ہے کہ عصر کے آخری وقت میں جب یعنی غروب آفتاب ہونے والا ہو, چند گھڑیاں رہ گئی ہوں, تو اس وقت دعا کے اندر جد و جہد کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, تو اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. نماز فجر کی سنتوں کی قضاء ادا کرنی ہو تو کن اوقات میں کی جا سکتی ہے؟ کسی نے کہا کہ زوال سے پہلے پڑھیں, بعد میں نہیں پڑھ سکتے, کیا انہوں نے درست کہا ہے؟
بالکل درست کہا ہے. اس دن کی جو فجر ہے جس کی سنتیں چھوٹ گئی ان کی, تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر زہوۂ کبریٰ کا جو وقت ہوتا ہے جسے ہمارے یہاں زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اس وقت سے پہلے پہلے تک اس دن کی سنتیں یہ ادا کی جا سکتی ہیں. اگر زہوۂ کبریٰ کا وقت شروع ہو گیا تو اب یہ سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں, اور اس کے بعد بھی نہیں پڑھی جا سکتی.
تو ان کو کیا قضا کی نیت سے پڑھیں گے؟
یہ پڑھیں گے تو قضا ہی کی نیت سے. یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے, اگر کسی نے نہیں پڑھی تو گناہ گار نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید کال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتا دیں کہ درود کا مطلب کیا ہے, درود کا مطلب بتا دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ, درود کا ہی مطلب بتا دیں, کیا کسے کہتے ہیں
درود؟ اصل میں ہماری اردو زبان کا لفظ ہے, یہ عام طور پہ جو عربی زبان کا لفظ ہے صلات, تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے. صلات جب نبی ہم مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے, کبھی نماز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور صلات ایک بمعنی دعا استعمال ہوتا ہے. تو درود کا مطلب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا کہ یا اللہ عز و جل ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود یعنی رحمت نازل فرما.
ٹھیک ہے جی, مزید کون؟
درود کون سا پڑھنا ہے؟ ہمارا مفتی صاحب سے یہی سوال ہے, درود ابراہیم یا؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مزید.
یہ سوال یہ پوچھنا تھا, یہ مدنی بکس ہے, گھریلو مدنی بکس سے بندہ پیسے اپنی ذات کے لیے درود جب پڑھے تو نکال سکتا ہے؟
صحیح, مدنی باکس میں جمع کرتے رہتے ہیں. اب یہ انہوں نے کہا ضرورت کے لیے, تو یہ اکیلا ان کا ہے یا پوری فیملی کا یہ ہے, کیا فرمائیں گے آپ ان کا؟
مدنی باکس میں اگر آپ کی اپنی ذاتی رقم ہے یا آپ کے فیملی ممبرس جو ہیں ان کی ذاتی رقم ہے, اور پھر اس کے بعد ضرورت پڑی ہے, ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آپ چارہ نہیں, کوئی رقم دوسری موجود نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ اپنی ساری فیملی کی اجازت سے اسے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اچھا نہیں, بلا ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں, کیونکہ ابھی وہ رقم آپ لوگوں کی ہی ملک میں ہے, ابھی آپ نے کسی کو آگے پہنچائی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو آگے پہنچا دی جاتی, یا مثال کے طور پر وہ چندہ باکس آپ کا اپنا ذاتی ہوتا اور آپ کے گھر کے بارغ افراد آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اس کو دعوت اسلامی تک پہنچا دیں اور دعوت اسلام کی طرف سے آپ وکیل ہوں, ایسا ہوتا کم ہے بہرحال, تو پھر ایک صورت بنتی ہے کہ جب وہ ملک میں چلی گئی تو پھر واپس نہیں لوٹتی, لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. یہ چندہ باکس دوسرے کو لے جاتے ہیں اور اس کو پھر مرکز میں جمع کرواتے ہیں, تو اس وقت تک عام طور پہ یہ رقم انہی کی ملک ہوتی ہے جنہوں نے اس کو جمع کیا ہوتا ہے. تو یہ نفلی جو چندہ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ اچھا نہیں کہ بلا ضرورت اسے استعمال کیا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ باکس میں ڈال دیا. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ مائنس کر کے یا الگ کر کے اپنے دراز میں کسی اور جگہ پہ وہ رکھتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا مسجد میں دینا ہے یا ایون کہ زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ اپنا پیسہ الگ کر کے رکھ لیتے ہیں. اب جب تک ان کے پاس ہے پھر ضرورت بھی پڑتی ہے, کبھی لے سکتے ہیں کیا کہیں؟
دیکھیں, ہے تو جو زکوٰۃ کی رقم ہو یا نفلی ہو, ساری کی ساری ہے آپ کی ملک,
ٹھیک ہے,
لیکن جب آپ نے اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے اسے الگ کر دیا تو اب بہتر یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کریں, لیکن استعمال کریں گے تو جائز ہے, استعمال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ آپ پر واجب ہے, وہ آپ نے ادا کرنی ہے, چاہے آپ اس رقم سے ادا کریں چاہے کسی اور رقم سے ادا کریں, کیونکہ یہ رقم آپ کی ابھی اپنی ہی ہے, کیوں آپ کی ملکیت سے یہ نکلی نہیں ہے. آپ کی ملکیت سے نکل جاتی تو پھر اس کے احکام جدا ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. زکوٰۃ واجب ہوتی فرض ہوتی؟
فرض و واجب دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. کتابوں کے اندر الزکاۃ واجبۃن کے الفاظ بھی آتے ہیں, اسی طرح الصلاۃ واجبۃن کے الفاظ, الحج واجبۃن کے الفاظ آتے ہیں. تو واجب بمعنی فرض ہی ایسے مقام پر ہوتا ہے, یعنی فرض اور واجب ایک ہی معنی میں آتے ہیں, اگرچہ کہ واجب اور فرض کا معنی ویسے اصطلاح کے اعتبار سے الگ الگ ہے کہ فرض جو ہے وہ دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، واجب دلیل ظنی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، یہ جدا کرنا بحث ہے، لیکن زکوٰۃ یہ فرض لازم ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، پہلا سوال ایک بھائی نے کیا تھا، درود کون سا پڑھنا چاہیے؟
درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی گفتگو ہوئی اس حوالے سے کہ درود پاک جو بھی آپ پڑھیں سب اچھا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، البتہ اپنی جو صیغے ہیں ان کو چینج کرتے رہنا چاہیے، کبھی اللہم صلی علی محمد پڑھ رہے ہیں، کبھی صلی اللہ علی محمد پڑھ رہے ہیں، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو کبھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین پڑھ رہے ہیں، کبھی درود ابراہیمی پڑھا تو کبھی 600,000 درود و سلام کا جو ثواب ملتا ہے وہ پڑھ لیا، کبھی درود غوثیہ پڑھ لیا، کبھی درود شفاعت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ یہ پڑھ لیا۔ تو الگ الگ صیغوں کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اس کا ایک فائدہ، جو بنیادی فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ برقرار رہے گی۔ بندہ ایک ہی صیغہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے تو وہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اب بسا اوقات وہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے تبدیل کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی توجہ اس کی طرف رہے گی، ذوق بھی بڑھتا رہے گا، اور مختلف جو درود پاک کے ثواب ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے۔
ماشاءاللہ، اس طرح جتنی اس کی فضیلتیں یاد کر لیں، درود شفاعت یا دیگر یہ چیزیں، اور ان کا بھی ذہن میں استحضار ہو جائے، پھر اور لطف آئے گا،
پھر اور ذوق بڑھے گا
ماشاءاللہ۔ اچھا، درود ابراہیمی کا بھی انہوں نے پوچھا تھا،
بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن درود ابراہیمی ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
ٹھیک،
یعنی بعض لوگ قصدن یا جان بوجھ کے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو شیئرنگ بھی کریں گے وہ تو صرف اس درود ابراہیمی کی شیئرنگ کریں گے۔
اچھا، اور اس سے مقصد بھی شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ بس یہ درود پڑھے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں،
غلط پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ درود ابراہیمی افضل درود پاک ہے، بالکل پڑھنا چاہیے یہ، اور نماز میں ظاہر یہ پڑھا جاتا ہے، نماز جنازہ میں یہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی صیغہ پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ درود پاک کے کوئی اور صیغے نہیں پڑھے جا سکتے، یہ معنی غلط ہے۔ یہ تو ارشاد فرمائے کہ جب تم درود پاک پڑھو تو بہترین صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، دوسرے صیغوں کے ساتھ پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا امام المتقین کے الفاظ استعمال کر کے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں، چار پائی کے اوپر جائے نماز رکھنا کیسا، اور چار پائی سامنے ہو تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟
چار پائی سامنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
البتہ اس پر اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو سوئے ہوئے بندے کے سامنے نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کا منہ آپ کی طرف ہو گیا تو پھر
دو مسئلہ،
منہ کسی کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یا کوئی اور معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ نماز کے اندر خلل واقع ہو، اس لیے سوئے ہوئے بندے کے سامنے نماز نہ پڑھے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو داغانہ ہیں ان کی خصوصیات ہیں، اور باقی رہا چارپائی کے اوپر مسلح بچھانا، جائے نماز بچھانا، تو مسئلہ جائے نماز بچھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو بان بنے ہوئے ہوتے ہیں، رسیاں جو اس کی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پیشانی کا ٹکانا ممکن نہیں ہے، کہ بندہ پیشانی اور ناک کی ہڈی اس پر اچھی طریقے سے جما لے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے سجدہ اس پر ہو نہیں پائے گا، جب سجدہ اس پر نہیں ہو پائے گا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
کیا 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنا فرض ہے؟
ٹھیک ہے، مزید۔
مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مریم، حسن اور حسین، یہ نام اگر کاغذ پر لکھے ہوئے ہوں تو کیا مقدس راگ میں رکھیں گے ہم؟
ٹھیک ہے جی، 7 سال کے بچے کو نماز کا فرض، یہ پوچھ رہے ہیں، فرض ہے؟
فرض تو نہیں ہے، فرض جو ہوتی ہے وہ بالغ ہونے پر ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
لڑکا جو ہوتا ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے، تو اسی وقت ظاہر ہے کہ اس کے اوپر فرض ہوگی، البتہ 7 سال کی عمر میں یہ نماز پڑھانے کا حکم ہے کہ بچے کو کہا جائے کہ وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کی اس کو ترغیب دی جائے، اس کو حکم دیا جائے کہ وہ نماز ادا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو جب، اب مثال کے طور پہ 12 سال میں بالغ ہوا، اب پہلے سے عادت نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فوری طور پر اس کو پڑھنا سیکھنا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی مشکل
ہو جائیں گی.
جبکہ پہلے سے بچپن سے جس کی عادت ہوگی کہ وہ نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہے تو جیسے ہی بالغ ہوگا اس کی عادت بنی بھی ہوگی.
بالکل.
اب وہ ہمیشہ جو ہے وہ صاحب ترتیب رہے گا, نمازیں اس کی جاری و ساری ہیں, نمازیں قضا ہی نہیں ہوں گی اس کی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے عادت نہ ہو, پھر اس کے بعد میں جا کے احساس ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں, تو اللہ کا شکر ہے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو نمازیں شروع کر دیتی ہے اور کرنا بھی ہے, لیکن پچھلی کی ادائیگی جو ہے وہ پھر مشکل ہو رہی ہوتی ہے. کرنے والے کرتے ہیں اور کرنا بھی سب نے ہی ہے, لیکن یہ کہ اگر شروع سے ہی عادت بنائی ہوئی ہے بچوں کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ہی 12 سال کی عمر ہوگی یا جب بھی وہ بالغ ہوا ہے تو اس صورت میں وہ نمازوں کا عادی ہو چکا ہوگا.
ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نام رکھے ہوتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے نام, کسی کا مریم نام, کسی کا حسن حسین نام, کیا کریں؟
اب اس کو کاغذ پہ لکھ دیا تو کہہ رہے ہیں
کیا مقدس اوراق میں ہی پھر ان کو کرنا پڑے گا.
جتنا آپ ادب کریں گے احترام کریں گے اتنا آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 29 سال ہو گئے کبھی کسی کورے کاغذ کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا.
واہ,
کیوں؟ اس لیے کہ کاغذ یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسا آلہ ہے, ایک ایسی شے اللہ پاک نے بنائی ہے کہ جس کے اوپر علم لکھا جاتا ہے, تو اس لیے آپ اس کا بھی ادب و احترام کرتے تھے. اب یہ بعض لوگوں کے ہو سکتا ہے عقل کے اندر نہ آئے, لیکن بہرحال ادب ادب ہوتا ہے. ہمارے اسلاف میں سے کئی وہ گزرے ہیں جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ سیاہی جو ہوتی تھی اس کو دھوتے تھے تو اس کا پانی نالی کے اندر نہیں گراتے تھے کہ یہ وہ سیاہی ہے کہ جو ہمارے ہاتھ پہ علم کو لکھتے ہوئے لگی ہے, تو اس کا ادب و احترام کرتے تھے.
یعنی وہ خاص علم دین سے شغف رکھتے تھے اور علم دین ہی لکھتے تھے.
ایک ایک چیز کا وہ اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے, چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ جس چیز کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں, وہ چیزیں ہوں جس جگہ پر علم حاصل کر رہے ہیں اپنے مدرسے کا اپنے جامعہ کا, اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ جہاں ان کو علم حاصل ہوتا تھا وہیں علم کا نور بھی حاصل ہوتا تھا. تو اب یہ جو کاغذ ہے اگرچہ کہ ہم اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ دوسرے افراد کے نام لکھنے کی وجہ سے مقدس ہوا, لیکن چونکہ ان ناموں کو مقدس ہستیوں کے ساتھ نسبت موجود ہے, لہذا اگر آپ اس کا ادب و احترام کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا.
ٹھیک ہے, اب اس میں تو کئی حضرت بعض ایسی چیزیں ہوں گی کہ کچھ خرید و فروخت بھی کیا کسی اس چیز پر بھی آتے ہیں, بعض لوگوں کو وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اب ان کو کیا مقدس اوراق کے میرے پاس کچھ لایا ہے وہ ایک نا مقدس اوراق سے ہی نکال کے کہ یار یہ اب اس کو بھی مقدس اوراق میں ڈال جائیں گے کوئی, تو اب اس طرح کے کاٹن اٹھائے یہ اٹھائے بھی اس پہ یہ لکھا اس پہ یہ مقدس اوراق کے اس باکس میں ڈال دیا, ان کو وہاں ڈالیں گے کیا کریں گے؟
دیکھیں وہ چیز کو دیکھا جائے گا نا, عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے ڈال دیا تو منع کیا جائے گا کہ اس طرح نہ کریں, لیکن اگر اس میں کسی بھی طرح کا تقدس پایا جاتا ہے تو اس میں ڈالنے میں تو حرج نہیں ہے.
خاص اس طرح کا جی. پھر اس کا اعتماد بھی کر لینا چاہیے نا, اب ایک کاٹن ہے اس کے اتنی چیز پہ کوئی نام لکھا ہوا ہے
اٹھا کے پورا ڈال دیا,
پورا کا پورا اس کو اٹھا دیا. اسی طرح کوئی اور پیکٹ ہے اس کے کوئی ایک کونے پہ لکھا ہوا ہے, پھر اگر بندہ کر رہا ہے تو تھوڑی سی اور کوشش کرے تاکہ
ثواب ملے اس کو.
جی ہاں, یہ چیزیں بھی ان کا بھی خیال کرے. جی مزید کال.
میرا نام عبید رضا تاری ہے اور میں حضرت سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی راستے میں چیز پڑی بھی ہو اور اس کو اٹھا لینا پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ عزوجل کی زمین کی چیز ہے, تو اس کو یہ جائز ہے یا کیا ہے اس کا حکم ہے؟
راستے کی پڑی ہوئی چیز ہے اور کہنا کہ اللہ کی زمین سے اٹھائیے, واقعہ میرا خیال وہ تو بہت سنائیں گے کہ اللہ کے بندے نہیں, اللہ کو اللہ کے بندے نہیں.
جی جی, تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ ہے زمین و آسمان کے اندر سب اللہ ہی کے لیے ہے, تو بہرحال یہ کہنا تو بالکل غلط ہے. اللہ نے ظاہر کہ لوگوں کی ملکیت کے اندر مجازی طور پر دی ہے, یعنی حقیقی طور پہ ساری چیزیں اللہ پاک کے لیے ہیں, لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ جو چیز مل گئی یہ اللہ کی زمین سے ملی ہے. اب آپ کا اپنا گھر ہے
جی,
اب کوئی شخص آئے وہ کہے کہ بھائی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, لہذا اس گھر کے اندر آج سے میں رہنا شروع کر دوں گا, آپ کے گھر کے کچن کے اندر گھس جائے وہاں کے کھانے والے سب اٹھا لے کہ بھائی اللہ کی زمین سے ملیے میں لے کے جا رہا ہوں, فریج کھول کے اس میں سے سامان نکال لے, یا آپ کی الماری کھول کے اس میں سے آپ کی جو ہے وہ زیورات رقم وغیرہ سب نکال لے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر ایک انتشار اور ایک فتنہ اور ایک حرج عظیم کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہوں گے, تو یہ بے وقوفانہ بات ہے اور یہ بچوں والی بات ہے. بچے اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین سے مجھے ملی ہے, یہ بڑوں کے کام نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو کریں. گری پڑی جو چیز ملتی ہے اس کے شریعت مطہرہ نے احکام بیان کیے ہیں. صحیح حدیثوں کے اندر احکام موجود ہیں کہ جو زمین پر گری پڑی چیز ہے اس کو کب اٹھانا چاہیے, کس نیت سے اٹھانا چاہیے, اور پھر اس کو مالک تک پہنچانا کیسے ہے, یہ سارے احکام ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں اٹھا سکتے کہ آپ اپنے استعمال کے لیے اٹھا لیں. اگر آپ نے اپنے استعمال کے لیے اٹھا لیا تو آپ غاصب یعنی جیسے ڈاکو ہوتا ہے ویسے شخص کہلائیں گے, اور آپ پر لازم ہوگا کہ اب آپ نے جو اٹھائی ہے اس کے مالک کو تلاش کریں, اس کا مالک مل جاتا ہے تو اس تک پہنچائیں, ورنہ پھر آپ کو شرعی فقیر کے اوپر یہ صدقہ کرنا پڑے گی.
ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوگا انتظار کرنا,
جب یعنی مایوس ہو جائے کہ اب مل ہی نہیں سکتا کسی صورت میں, تو شرعی فقیر تک پہنچانی اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہے کہ یہ آپ نے گناہ کا کام کیا ہے, کوئی اچھا کام نہیں کیا.
اور اگر یہ بھی ایک سیکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی اس ارادے سے ہی اٹھاتا ہے کہ خود نہیں رکھوں گا, اس کو مسئلہ بھی پتا ہے کہ نہ مالک ملا تو فقیر کو دوں گا, ورنہ اس کا یہ طریقہ, اس پر کوئی ثواب بھی ملے گا؟
بالکل ثواب ملے گا, حکم شرع پر عمل. اگر مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو راستے میں پڑی ہوئی ملی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو دوسرا کوئی اٹھا لے گا, اور آپ اس نیت سے اٹھاتے ہیں کہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا, تو پھر آپ کو اٹھانا یہ اچھا ہے.
ماشاءاللہ,
اٹھائیں, اٹھا کر آپ کوشش کریں کہ اس کے مالک کو تلاش کریں, اس تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. بالفرض نہیں ملتا, مالک تلاش کر کے تھک گئے اور اب اتنی مدت گزر چکی ہے کہ لگتا ہے کہ اب اس سے مایوس ہو چکا ہوگا, تو پھر اس صورت میں اس رقم کو جو آپ نے اس نیت سے اٹھائی تھی کہ مالک تک پہنچانا ہے, اس کو آپ چاہیں تو کسی شرعی فقیر کو دے دیں, چاہے مسجد یا مدرسے کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بھی آپ استعمال اسے کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ کہ پہلا وہ اس پر عمل کرنا ہوگا. اور یہ جو انہوں نے کہا اللہ کی زمین سے ملے, کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں آدھی مسجد کی آدھی میری, جو چیز بھی ملی اس میں نہ کسی کو تلاش کیا نہ کچھ کیا, آدھے پیسے مسجد کو بھیج دیے, بولے آدھی مسجد کی آدھی میری, کیا کہیں گے؟
تو یہ تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے نا اس طرح اٹھا کے,
نہیں یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد کی نیت سے بھی اس طرح اٹھائیں گے کہ آدھی وہاں بھیجیں اور دل مطمئن کر لیں کہ آدھی میرے پاس رہے گی تو میرے لیے حلال ہو جائے گی, ہرگز جائز نہیں ہے. پہلے آپ کو وہی جو حکم شرع بیان کیا گیا, پہلے مالک کو تلاش کرنا ہے اور پھر آگے جا کر جو بھی اس کے صدقہ کرنے کے احکامات ہیں. جی مزید کال.
سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بندہ سفر کرتا ہے تو جو قصر نماز ہے اگر امام کے پیچھے پڑھنی ہو, مقامی امام ہو, تو اس میں جو قصر پڑھنے والا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ وہ قصر پڑھے گا یا جماعت کے ساتھ پوری پڑھے گا؟
ٹھیک ہے جی. جی وہاں کے مقامی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟
امام کے پیچھے جب پڑھیں گے, مقامی امام ہے تو امام کے پیچھے جو مقامی امام ہے اس کے پیچھے پوری نماز ہی پڑھنی ہے, پھر قصر نہیں پڑھیں گے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ تنہا نماز پڑھ لیں اور آپ شرعی مسافر ہیں تو اس صورت میں آپ نے قصر پڑھنی ہوتی ہے, امام کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے, مزید کال.
لاہور سے مظہر اقبال عطاری. مفتی صاحب کی خدمت میں آج میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور, مؤذن جب اقامت یا اذان کہتا ہے تو آخری کلمے میں اگر اس نے ساتھ پورا کلمہ ہی پڑھ دیا تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح جو اقامت اور اذان سنتے ہیں ان کے لیے جو مسئلہ ہے وہ بھی ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
آمین. ٹھیک ہے, یہ اذان اقامت کے لیے, اذان میں تو شاید مشکل ہو, اقامت میں کئی لوگ سننے والے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا آگے محمد رسول اللہ.
دیکھیں اذان اور اقامت کے الفاظ یہ منقول ہیں, معصور ہیں, متواتر ہیں, ان الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی, جیسے یہ الفاظ ہیں ویسے ہی دیے جائیں گے.
ٹھیک ہے,
درود پاک جو پڑھا جاتا ہے وہ پہلے پڑھا جاتا ہے یا بعد میں پڑھا جاتا ہے, بالکل جدا گانا کر کے پڑھا جاتا ہے,
وہ اذان کا حصہ بھی نہیں,
وہ اذان کا حصہ ہوتا بھی نہیں ہے. اس کو اتنی آواز سے پڑھتے ہیں اور ایسی آواز سے پڑھتے ہیں کہ وہ اذان کا حصہ معلوم بھی نہیں ہوتا, اور اب ہمارے یہاں تو عام طور پہ اعلان کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تاکہ بالکل فرق ہو جاتا ہے کہ یہ الگ ہے, اذان الگ ہے, تو وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. لیکن اذان کے اندر کسی طرح کی تبدیلی کرنے کی یہ اجازت نہیں ہے. تو جس طرح اذان ہے اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے, اور جو الفاظ ہیں اس کو انہی الفاظ میں جواب دینا ہے, یعنی اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر, حیا الصلاۃ تک جو الفاظ ہیں وہ اسی انداز میں آپ نے ادا کرنے ہیں. البتہ حیا الصلاۃ حیا الفلاح کے لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے الفاظ یہ زائد کیے گئے کہ اس کا بھی آپ شامل کر لیں. اسی طرح قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ کا جو جواب ہے اقامہ اللہ و ادامہا, یہ الفاظ کہے, لیکن لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ ہی ہوگا. ہاں بالکل فارغ ہو گئے, اب اس کے بعد کوئی بالکل جداگانہ انداز میں محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے بعد میں کہ وہ اذان و اقامت کا حصہ بالکل معلوم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح پڑھنا کہ جس سے یہ لگے کہ یہ اذان کے اندر ہی ملا دیا ہے اور اس کی احتیاط کرنا مشکل ہے، تو اس لیے لا الہ الا اللہ پر ہی وہ اکتفا کرے گا۔
جیکٹ کوٹ وغیرہ کے زپ یا بٹن نہ لگائیں تو نماز میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟
نہیں، جیکٹ پہنی بھی ہو، کوٹ پہنا ہوا ہے، سویٹر پہنا ہوا ہے، تو اس کے بٹن نہیں لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں قمیص کے اوپر پہنی جاتی ہیں، قمیص اندر ویسے ہی پہنا ہوا ہوتا ہے، تو اب اس کے بٹن کھلے رہ گئے تو نماز تو بلا کراہت ہو جائے گی۔ البتہ اپنے اپنے علاقوں کا عرف ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی بعض مقامات پر جو بٹن کھلے ہوتے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، دو تین چار بٹن کھول دیے، پورا بٹن کھلا ہوا ہے، تو جو معزز افراد ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ کھلا رہے، لیکن ہر مقام پہ ایسا نہیں ہے، اپنا اپنا ایک عرف، اپنا اپنا ایک رواج ہوتا ہے، تو اگر رواج سے ہٹ کر ہے تو پھر ایسے بندے کو کرنا نہیں چاہیے، لیکن بہر صورت نماز اس کی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، عام طور پہ نیچے جو کچھ پہنا ہوا اس کے بٹن بند ہیں، اوپر والی جو چیز
کھلی بھی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چین ہوتی ہے یا بٹن ہوتے ہیں تو وہ کھلی رکھتے ہیں، یہ دونوں طرح کے عرف ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایسا نہیں کرتے کہ جو معزز افراد ہوتے ہیں وہ پوری چین لگائی ہوئی ہوتی ہے، بٹن لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں بہتر یہی ہے کہ بندہ لگا کر ہی نماز ادا کرے، لیکن اگر اس مقام پر بھی اس کی بٹن وغیرہ کھلے ہوئے ہیں تو اس سے نماز کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ وہ نماز اس کی ہوئی نہیں یا مکروہ تحریمی ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں۔
اچھا، لوگ کہتے ہیں ایک تو لگا لو، زیادہ نہیں لگانا تو ایک لگا لو، یہ بھی کچھ لوگوں آپ نے بھی سنا ہے؟
جی بالکل، ایک لگا لو، یا بعض ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر کا بٹن بند نہ ہونا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر کا بٹن بند ہونا یہ ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اوپر کا بٹن بند ہونا یہ ضروری ہو، اصل یہ کہ سینے کا اکثر حصہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور لباس ایسا پہنا ہوا ہونا چاہیے اور اس انداز میں پہنا ہوا ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر آپ معزز اور شرفا افراد کے سامنے جا سکیں۔
ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ لچے لفنگے لگیں یا آپ ایسا لباس پہنے ہوئے ہوں کہ جو معززین کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، ابھی بارش کا جو مسئلہ یہ چل رہا ہے اور اس دوران نماز میں بھی آنا ہوتا ہے، تو کچھ کیچڑ کے حوالے سے وہ تو مسئلہ کہ اگر یقینی طور پر کوئی ناپاکی نہیں ہے تو ہم اس کو پاک ہی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کیچڑ وغیرہ لگی تو یہ کیا لوگوں کو صاف کرنا چاہیے، کیا کریں مسجد کے حوالے سے؟
دیکھیں، نماز کا اہتمام یہ جتنا زیادہ کریں گے، خضوع زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر سجدے کے وقت یہ، یعنی ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو، یعنی اچھے سے اچھے لباس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو جب مسجد کے اندر آئیں تو اس کیچڑ کو چھوڑا کر آئیں، اہتمام کے ساتھ آئیں، چپل اسے نہ پہنیں کہ جس کی وجہ سے کپڑوں پہ کیچڑ لگے، اور جتنا اہتمام کر سکتے ہیں اتنے اہتمام کے ساتھ پہنچیں، پھر تھوڑے بہت لگ جاتے ہیں تو اسے صاف کر لیں،
صاف
کرنے کے بعد پھر اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو۔
ماشاءاللہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں احسان صاحب کہ جس کا ہم اپنے گھروں میں تو خیال کرتے ہیں، مسجد میں اچھے اچھے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، اہتمام کے ساتھ نمازیوں کی سہولت کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات پتہ ہے کہ پاؤں پہ کیچڑ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، اس کو آ کے ان قالین پر صاف کر رہے ہیں، پاؤں کو بھی اسی طرح، وہ ایسا کوئی ٹکڑا الگ سے نہیں رکھا ہوا کہ جس کے لیے پاؤں صاف کرنے ہیں، تو آپ پہلے اپنے پاؤں دھو لیں یا کچھ ایسا اہتمام کر لیں۔ اچھا، باوضو افراد جو ہوتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم تو وضو سے ہی ہیں، باہر سے آئے بھلے پاؤں جیسے تیسے ہیں، وہ قالین پہ چلتے چلتے گئے، ان کے نشانات قدموں کے پورے واضح ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ماں بدولت یہ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟
بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ اہتمام اگر توجہ ہو نا اسی چیزوں کی طرف، تو یہ توجہ بہت سارے کام خود کروا دیتی ہے۔ بعض لوگ گیلا رومال لے کر آتے ہیں،
ہاں،
اور آگے وہ بچھا دیں گے،
آگے والے بچھا دیں گے،
اسی طرح بدبودار موزے ہوتے ہیں وہ اتاریں گے اور وہ سائڈ میں رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ خود ان چیزوں کی توجہ رکھیں گے، اہتمام کریں گے، تو پھر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے اور ایسے کام نہیں کریں گے کہ جو اپنے یا دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے یا مسجد کی بے ادبی کا یہ سبب بنے۔ پانی ٹپکا رہے ہوتے ہیں، ٹپکا کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور دھبے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہی چیز گھر کے اندر نہیں کرتے، گھر کے اندر اپنے گھر کو ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ پاک کی رحمتوں کا خاص گھر ہے، اس کا تو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے جی، مزید کرو
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو مدنی قافلہ ہے، یہ جانا فرض ہے یا سنت ہے؟
مدنی قافلے میں جانا، ٹھیک ہے، مزید۔
میرا نام محمد حسن ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں پوری, اگر نماز کے درمیان میں اگر آنکھ کھل گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر شروع میں آپ آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پر لازم ہے کہ آپ پوری نماز آنکھیں بند کر ہی پڑھیں, اگر آنکھیں کھول لیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس کا جواب عنایت فرما دیں.
کہاں کہاں سے سن لیتے ہیں اور کیسی کیسی شروع میں بند کی ہیں تو پوری نماز میں بند کرنی ہے اور پوری نماز میں کھولنی نہیں, کیا کہیں گے؟
ایسا کچھ نہیں ہے, جب پوری نماز ہو یا ابتدا سے شروع آنکھیں بند کی ہوں, درمیان میں آنکھیں بند کی ہوں, نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرے. البتہ اگر کسی نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں کہ اس کو نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے, توجہ حاصل ہوتی ہے, تو پھر اس صورت میں وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے. اب چاہے ابتدا میں بند کی ہوں, چاہے اس نے درمیان میں بند کی ہوں, چاہے آخر کے اندر بند کی ہوں, اگر توجہ حاصل ہو رہی ہے, نماز کی طرف توجہ رہتی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کی طرف توجہ رہتی ہے, تو بند کرنا ٹھیک ہے, ورنہ پھر بند نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے, اور اگر شروع میں کر بھی لیں تو ان کو
درمیان میں کھول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے,
ایسا نہیں ہے.
ظاہر ہے کہ بعض اوقات بندہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع میں جاتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے, سجدے میں جاتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے.
ایسے میں کئی افراد کہتے ہیں امام صاحب کے پیچھے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور لطف آ رہا ہوتا ہے ایک طرح کا, اور لیکن سجدے رکوع میں جاتے ہیں تو کھول لیتے ہیں, تو اس میں کوئی
حرج نہیں ہے,
کوئی مذائقہ نہیں. اچھا, دوسرے کہہ رہے ہیں مدنی قافلے میں جانا فرض ہے, کیا ہے
مدنی قافلہ؟ یہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے.
ٹھیک ہے,
تو تبلیغ دین جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر فرض ہوتی ہے, بعض صورتوں کے اندر واجب ہوتی ہے, بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتی ہے, بعض صورتوں میں منع بھی کر دی جاتی ہے کہ بندہ اس مقام پہ نہ کرے تبلیغ. تو جیسا حکم ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا حکم بنے گا. اب بالکل قریب میں مثال کے طور پر آپ کے علاقہ ہے جہاں لوگ فسق و فجور کے اندر پڑے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کی دعوت دین کی وجہ سے آپ ہی وہاں پر موجود ہیں کہ آپ ان کو دعوت دین دے سکتے ہیں, کوئی دوسرا ان کو دین کی طرف نہیں لا سکتا, تو بعض صورتوں میں آپ پر واجب ہو جائے گا کہ آپ وہاں جائیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں. تو اس لیے بعض صورتیں فرض و واجب کی بھی بن سکتی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راہ خدا کے اندر لوگوں کو دین خدا کی طرف بلانے کے لیے راہ خدا کے اندر سفر بھی اختیار کیا ہے. تو یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے, جیسے مدنی قافلہ مثال کے طور پر, اس میں سفر کیا جائے.
ماشاءاللہ, اور خود اپنے سیکھنے کے لیے بھی تو کئی چیزیں ایسی,
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں,
کیونکہ جو ہمارا مروجہ الحمدللہ اس مدنی ماحول کے اور دینی ماحول کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ناظرین, اس میں کئی ایسے ہیں جو اپنی باقاعدہ فرائض چیزیں سیکھ کر آتے ہیں, یا ان کی توجہ ان فرائض علوم کی طرف ایسی مبذول ہو جاتی ہے, توجہ چلی جاتی ہے کہ وہ اس پر باقاعدہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جاتی ہے, نماز کے پریکٹیکل, طہارت کے حوالے سے, وضو اور غسل کے حوالے سے, یعنی ایسی بنیادی باتیں جو ایک مسلمان کو ویسی سیکھنی چاہیے. اور بعض اوقات تو وہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو, اولادوں کو سکھائے, لیکن نہیں اگر سکھا پائے تو ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہاں بیٹھے ہوئے بڑے افراد ہوتے ہیں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے وہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں. تو مدنی قافلوں میں الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو یہ نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں, پھر واپسی جب پلٹتے ہیں تو خود ان کا اپنا ذہن بھی ایسا بن جاتا ہے, نمازوں پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے. وہاں جتنے دن مدنی قافلے میں مسافر رہتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تہجد, اشراق و چاش, دیگر نوافل یہ پڑھتے ہیں, تو یہ اور ہی ثواب والے کام ہیں. تو اس لیے ان چیزوں میں ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے, اپنے جو بالغ بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, وقت نکال کر, دنیا داری کے اندر بھی آدمی اتنے ایام گزارتا ہی ہے, مہینوں گزار دیتا ہے, تو اگر مہینے میں تین دن یا کچھ مہینوں میں تین دن وقت نکال کر یہ سفر کرے گا تو انشاءاللہ ثواب میں بھی اضافہ ہوگا, بہت سا علم بھی سیکھیں گے, اور ذہن نصیب ایسا ذہن بن گیا کہ وہ عبادتوں پر استقامت بھی نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے